حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ مسائل اور ان کا حل کے ساتھ حاضر ہیں. آپ کے مسائل ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کا حل بھی پیش کریں گے. یہ سلسلہ جو ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور نگران شورا اس پر رہنمائی دیتے ہیں. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب جو ہیں اپنے طبی مشورے، جو میڈیکل کے حوالے سے سوالات آئیں گے انشاءاللہ، اس پہ اپنی ماہرانہ رائے دیں گے اور انشاءاللہ نگرانی شورا سے بھی رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو پرابلمز ایسی ہیں کہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر پا رہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فورم سے اس پہ رہنمائی لینی چاہیے، تو ہمارے فورم حاضر ہے. حدیث پاک میں نیت المؤمنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، خیر خواہی کی نیت کے ساتھ، ثواب آخرت کی نیت کے ساتھ، رضاء الہی کی نیت کے ساتھ پروگرام آخر تک دیکھتے رہیے. اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے دین و دنیا کی برکتیں اس میں ملیں گی آپ کو، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی سوال ایسا ہو کہ آپ کے ذہن میں ہو لیکن کوئی اور سائل کر دے، اور جب اس کا جواب دیا جائے تو آپ کو بھی اس کی رہنمائی مل جائے. درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم کہیں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، صبح بھی ہے، رات بھی ہے، روشنی بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اور مختلف موسم بھی ہیں. انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج ہوتا رہتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں سردیوں کا موسم شمار کیا جاتا ہے، تو مختلف علاقوں میں مختلف کنڈیشن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہیں پہ گرمیاں ہوں، کہیں پہ کچھ ہو، کہیں پہ کچھ ہو، کہیں پہ بارشیں ہوں، کہیں پہ آندھیاں ہوں، کہیں پہ طوفان ہو، کہیں پہ کیا ہو، کہیں پہ کیا ہو، لیکن ہم اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو سردیوں کا موسم ہے. سردیوں کے موسم میں ہم بہت ساری چیزوں میں تبدیلی اختیار کرتے ہیں. لباس میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہمارے رہن سہن میں تبدیلی آ جاتی ہے. گھروں میں جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے وہ کچھ تبدیل ہوتا ہے، پکوان بھی تبدیل ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے مشاغل جو ہیں اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. کیوں واقع ہوتی ہے؟ کیونکہ کلائمیٹ چینج ہو گئی، موسم چینج ہو گیا. اب جب موسم چینج ہوا ہے تو اس کے اثرات سب جگہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اسی طریقے سے سردیوں میں بعض عبادات جو ہیں وہ بعض لوگوں پہ دشوار ہوتی ہیں. وہ محسوس کرتے ہیں کہ تنگی ہے، پریشانی ہے، یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے، افضل العبادت احمزوہا، کہ افضل ترین عبادت وہ ہے کہ جو جس میں مشقت زیادہ ہو. تو اگر سردی کے انوائرمنٹ کی وجہ سے، اب جیسے دیکھیے سردی ہے تو وضو کرنا، غسل کرنا، یہ تھوڑا سا گرمی کی نسبت تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے صبح صبح اٹھنا فجر کی نماز کے لیے گرمیوں میں قدرے آسان ہوتا ہے موسم کے حوالے سے، اور سردیوں میں قدرے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں. اس میں اپنا ذہن بنا لیں، شیطان کا وسوسہ ہو، نفس کی ریشہ دوانیاں ہوں، ان میں نہیں آنا، بلکہ جو کام مشکل ہے انشاءاللہ اس میں میرے لیے اجر، اس میں میرے لیے ثواب بڑھا دیا گیا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ کیونکہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، میری زبان پہ اگر قرآن پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا. مجھے وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے جس موسم میں، جس انوائرمنٹ میں، جس کیفیت میں، تو اب جب میں وضو کروں گا رضا الہی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، عبادات کے لیے، تو اب یہ وضو کرنا بھی افضل ہوتا جائے گا، اس کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں، رزق حلال کمانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن مجھے رزق حلال کمانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے جو باؤنڈریز بنائی ہیں، مجھے اس کے اندر رہ کر سروائیو کرنا ہے۔ تو اب یہ رزق حلال کمانا بھی اپنے اپنے مدارج کے اعتبار سے بڑھتا چلا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ موسم تبدیل ہوا ہے، اس میں جو چند چیزیں میں نے بھی عرض کی کہ کلائمیٹ اور موسم چینج ہونے سے ہوتا ہے، اور اس موسم کے اثرات سبھی پر پڑتے ہیں، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، کیا خواتین، کیا مرد، سب پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر ہم سارے ہی ایج ان کو لے لیں اور جو ہے ہم اس کو جینڈرز کو لے لیں، تو مجموعی طور پہ اس موسم میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟
آپ نے جو شروع میں ڈیٹیل میں بات کی، اس کے اندر ایک چیز کی نشاندہی کی، موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری تمام روزمرہ معمولات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے خوراک کا پیٹرن بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم قدرت کے اس نظام پہ غور کریں کہ سردیوں میں بیسیکلی ریکوائرمنٹ انسانی جسم کی کیا ہوتی ہے، باہر کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا بلو ٹیمپریچر ہوتا ہے، آپ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ کا باڈی چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کو جسم کو گرم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ٹھیک،
اگر ہم یہ دیکھیں کہ پیداوار اللہ کی طرف سے جو قدرتی طور پہ ہمیں جو چیزیں اس موسم میں ملتی ہیں، خاص طور پہ ان کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہماری باڈی کو اپنے ٹیمپریچر کو نارملائز رکھتی ہیں۔
ٹھیک،
اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں، دیکھیں آپ سٹرس فروٹ وغیرہ، جیسے جس کو آپ کہتے ہیں رس والے فروٹ، وہ زیادہ ملتے ہیں، کنو ہے، مالٹا ہے، اس قسم کی چیزوں کی زیادہ پیداوار نظر آتی ہے۔ آپ اگر اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیسیکلی ایڈوانٹیج کیا ہے، کیا ضرورت ہے، گرمی میں بھی آ سکتی تھی،
ٹھیک ہے، لیکن اس انوائرمنٹ میں آ رہی ہے،
اس انوائرمنٹ میں آ رہی ہے، اس میں وٹامن سی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے۔
اگر ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ڈیفینس میکنزم ہے وہ ایک اسٹرانگ اس کے اندر پیدا صلاحیت پیدا ہو جاتی
ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے،
مضبوط ہو جاتا ہے۔
ٹھیک،
تو انوائرمنٹ کی وجہ سے، کیونکہ یہ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈفرینٹ وائرل انفیکشن پیدا ہوتا ہے چینجز کی وجہ سے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ نزلہ، زکام، یہ نارملی کامن ہوتا ہے ایسے سیزن کے اندر کہ نزلہ ہو گیا جس سے وائرل ہوتا ہے، گلا خراب ہو گیا یہ وائرل ہوتا ہے، انٹل انلیس کوئی بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو، لیکن موسٹلی زیادہ تر جو ہے وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ اب جب آپ کا باڈی میکنزم اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں، وائرل انفیکشن آپ پہ زیادہ افیکٹ نہیں پڑ پائیں گی، تو وائٹامن سی کی مقدار آپ جب زیادہ اس سیزن میں لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے ایسے موسم کے اندر سروائیو کرنا۔ آپ یہ دیکھیں جو بیلنس ڈائٹ لوگ لیتے ہیں وہ کافی اسٹرانگ رہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دیہاتی ایریا لے لیں اور ایک شہری ایریا لے لیں،
ٹھیک ہے،
دیہات کا ایریا بالکل اوپن ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور وہاں پہ گھاس پھوس، اور آپ کو پتا ہے ویسے عام گرمی
میں زیادہ ہوتی ہے،
عام گرمی میں بھی وہاں کا موسم قدرے بہتر ہوتا ہے، سردیوں میں اس کی شدت یقیناً بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگ بیماری کا ریشو آپ کو اس قسم کے کم ملے گا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کا جو وہ نیچرل چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، قدرتی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ، بہت زیادہ ان کے لیے اسٹرانگ ہوتی ہے۔ وہاں کا ایک بزرگ، جو گاؤں کا ایک بزرگ ہے، وہ ایز کمپیئر ٹو شہر کے بزرگ سے زیادہ آپ کو ایکٹیو ملے گا۔
کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جی جو وہ بعض بوڑھے ہوتے ہیں نا، ایسے مدنی قافلوں وغیرہ میں جاؤ تو ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تم سے بھی زیادہ جوان ہیں۔
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، وہ ریزن یہی ہوتی ہے کہ ان کی ڈائٹ پیٹرن بہت اچھا ہوتا ہے، ان کا سلیپ پیٹرن بہت اچھا ہوتا ہے، وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں، وقت پہ کام کرتے ہیں، ہر چیز ایک تناسب کے ساتھ، ان کا ایک ٹائم ٹیبل۔ شہری علاقوں میں یہ چیز ہے نہیں، ڈائٹ پیٹرن ہمارا پورا کا پورا خراب ہو گیا۔ اب اس سیزن میں بھی دیکھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے موسم اچھا ہے جی، بہت اچھا ہے، چلیں جی باہر کھانا جائیں۔ اب باہر کھانا کھائیں گے آپ جا کے، تو جب باہر کھانا کھائیں گے، انوائرمنٹ کا تو آپ نے انجوائمنٹ کر لیا آپ نے، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے جنک فوڈ لیا یا اس قسم کی چیزیں لی، اس نے باڈی میں جا کے کیا کرنا ہے؟ آپ کو یقیناً پرابلم کرنی ہے۔ آپ اگر بہت زیادہ آئلی اشیاء لے لیتے ہیں، یا کوئی ایسی پروٹین ڈائٹ بہت زیادہ لے لیتے ہیں، فیٹی زیادہ لے لیتے ہیں، تو آپ کا ڈیفینس میکنزم یقیناً اس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے،
ویک ہوتا چلا جاتا ہے،
اسٹرانگ نہیں رہتا۔
آپ نے ایک بات کہی ابھی پیچھے گفتگو میں کہ جو دیہاتی ایریا میں لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، جو شہری لوگ نہیں ہوتے، وہ بہت نیچرل فوڈ اور نیچرل ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، یہ نیچرل ڈائٹ کیا کہلائے گی؟
دیکھیں جو زمین سے پیداوار ہو رہی ہے ڈائریکٹ،
جی
ٹھیک ہے نا، اور ان کو ایزی ایکسیس ہے، آسانی سے اویلیبل ہے، کیونکہ انہی کی زمین میں پیدا ہو رہی ہے وہ،
ٹھیک ہے،
اور وہ ڈائریکٹ اس کے پاس آ رہی ہے، وہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے، قدرتی جو چیزیں ہوتی ہیں.
ٹھیک
ہے, اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں فرض کریں کہ اگر نیچرل غذا بھی آپ کو مل رہی ہے, کوئی سبزی اگر ہم لے رہے ہیں تو وہ مختلف پروسیس سے ہو کے آپ کے,
ٹھیک ہے, پروسیس ہوئی بھی ہے,
بہت زیادہ پروسیس سے ہو کے آ رہی ہے. اس میں بعض اوقات آپ کو دیکھا ہے گا انفارچونیٹلی کیمیکلس کی بھی مقدار ہوتی ہے, بعض میں عجیب و غریب چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں کیا چلتی ہے وہ چیزیں, تو وہ چیزیں ڈائریکٹلی ہو کے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. بعض انہائیجینک کنڈیشن میں اگائی ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں وہ,
ٹھیک ہے,
یہ آپ کے نالج میں ہوگا یقیناً, جو نظر بھی آتی ہے, تو وہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی جو چیز وہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے جو طاقت ملتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں گے, ایک کوئی سی بھی ایک مثال کے طور پر کوکمبر یا کھیرا وغیرہ جو ہے آپ یہاں ریڈی سے لے کے کھا لیں اور ایک وہاں سے زمین سے نکال کے کھا لیں,
اٹس
واٹس ڈفرنٹ ملے گا آپ کو, ٹیسٹ میں بھی فرق ملے گا, ہر چیز میں فرق ملے گا.
ٹھیک ہے, نگران شورا بھی ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں اور میں نگران شورا کی طرف بڑھوں گا اس بات کے ساتھ کہ حضور سردی بھی آ چکی ہے اور ہمارے بالخصوص ایریاز میں اب وہ سردی کا ایک سلسلہ ہے. ابھی جو ہماری ابتدائی بات چیت ہو رہی تھی اس میں ایک چیز یہ تھی, کیونکہ موسم تبدیل ہوا ہے, انوائرمنٹ تبدیل ہوئے, کلائمیٹ چینج ہوا ہے, تو ایٹیٹیوڈ میں, ہمارے رہن سہن میں, ہماری غذاؤں میں تبدیلی آتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس میں ایک بات فرمائی ہے کہ اگر آپ نیچر سے قریب رہیں گے, نیچرل فوڈز, نیچرل ڈائٹ پر رہیں گے اور نیچرل وے میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس کے مضر اثرات سے بھی آپ محفوظ رہیں گے, جو میں ان کی گفتگو سے سمجھ سکا ہوں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. نیچر سے قریب رہنا ہے تو ظاہر ہے ہمیں فجر سے اپنا جدول بنانا پڑے گا. ابھی جیسے ڈاکٹر کامران صاحب نے بھی اظہار کیا کہ جتنا وہ کیا کہتے ہیں ان کے اٹھنے کے اور جاگنے کے ٹائمنگ وغیرہ کے تعلق سے بھی, تو جب یہ ساری چیزیں ہم فجر سے ہی اپنی نمازوں کی حفاظت کے ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر کھانے پینے کی جو ٹائمنگس ہوں گے وہ بھی سیٹ رہیں گے. ہونا یہی چاہیے جیسا بھی اب یہ تھوڑی دیر پہلے بیان کر رہے تھے, جس طرح ہم سردی میں اپنے لباس کو تبدیل کرتے ہیں اسی طرح سردی میں اپنی غذاؤں کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے.
ٹھیک,
تو جس طرح لباس کی تبدیلی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم سردی سے بچ سکیں, اس طرح غذاؤں کی تبدیلی بھی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں سے حفاظت کر. لیکن اب ہوگا یہی, جیسے رمضان شریف آتا ہے,
جی,
دیگر اس طرح کے ایام آتے ہیں تو ہم, آپ جیسے ابھی سوپ بہت چل رہا ہوگا, اب یہ میدے کو سوپ کے عادی تو ہے ہی نہیں,
ٹھیک ہے,
پورا سال سوپ پیتے نہیں ہیں اور ابھی جتنا سوپ پیتے ہوں گے نا ہر طرح کا سوپ وہ جا رہا ہوگا اندر میں. اس طرح بعض گرم غذائیں پورا سال ہم کھاتے نہیں ہیں جس طرح ابھی جا رہی ہوں گی, ڈرائی فروٹ لوگ اتنا کھاتے نہیں ہیں ابھی جا رہا ہوگا اندر میں, تو ہم اصل میں ایک تو معتدل لوگ بھی نہیں ہیں کہ بیلنس کے ساتھ, حالانکہ اسلام و دین اعتدال کو پسند فرماتا ہے, بیلنس چیزیں ہونی چاہیے.
ٹھیک,
تو ہمارا بہت ساری چیزوں میں جو ایک غیر معتدل انداز ہے, ڈس بیلنس جو ہمارا انداز ہے, اس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں کافی ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہو. تو اگر پہلے سے, کیونکہ سردی کا مہینہ آتے آتے ہی آتا ہے, اچانک تو سردی اگرچہ آ جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کے مہینوں کا ویسے ہمیں پتہ ہوتا ہے, تو پہلے سے اگر تھوڑا بہت ہمیں اس کی نالج ہو تو اس کے حساب سے لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ بہتر صورت نکل آئے گی. مجھے تو یہ بھی ایک پرابلم لگتا ہے کہ پرانی چادریں, پرانی کمبلیں, پرانے بلینکٹس جس طرح نکال کر اوڑھ کر سویا جاتا ہوگا, اس کو نہ دھوپ دی جاتی ہوگی, نہ اس کو کوئی صاف ستھرائی کا اس کا کوئی معاملہ کیا جاتا ہوگا. اس طرح پرانے کپڑے جو جیکٹ وغیرہ نکال کر, سویٹر نکال کر جو پہنے جاتے ہوں گے, اور وہ 8-8 مہینے تک الماری کے اندر بند پڑے رہے اور کیڑے مکوڑوں نے اس کو ٹھیک ٹھاک اس میں انہوں نے اپنا گھر مکان بنایا ہوگا, ایک تو وہ بیچارے بے گھر ہو گئے, اس کے اوپر ہم نے جو پہنا تو اس کے اندر سے جو چیزیں نکلی ہوں گی وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو سینس ایک تو کامن سینس ہوتا ہے, کامن سینس اگر ہم استعمال کریں, چیزیں نکالنا, ان کو دھونا, ان کو دھوپ دینا, ان کو جراثیم سے پاک کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ساری چیزیں کرنا, تو یہ بہت سی چیزیں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کی کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا. تو ہم خود ہی اپنے ہاتھوں ہی اپنے چیزوں کو, اپنے بدن کو, اپنی صحت کو بعض اوقات نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور سینس یوز نہیں کر رہے ہوتے. آپ جیسے گاڑی میں بیٹھے, اب گاڑی بند رکھی ہوئی ہے, اب گاڑی میں بیٹھتے کوئی شیشہ کھولتا ہے ہی نہیں, بند گاڑی میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر جو بھی مطلب کہ الٹی سیدھی چیزیں بھر گئی ہیں گیس کے نام پر वो भर गई हैं, सामान अंदर में फेंका हुआ होता है, उससे जो बदबूएं निकल रही होती हैं, तो गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की सफाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कोरोना ने जहाँ तकलीफों में मुब्तला किया है ना हमारी कौम को, वहीं कोरोना की वजह से सफाई का भी जहन बना है लोगों का, और इतना अंदाज़ा हो गया कि यार ये साफ़ सुथरा ना होने की वजह से बहुत सारे इशू सामने आ रहे हैं। अब ये सफाई सुथरा पहले से ही दीन का हमारा सबक है, दीन का हमारा मैसेज है, सुन्नत तंजीफ बाकायदा एक हमारा टॉपिक है कि नज़ाफत के साथ, सफाई सुथराई के साथ कैसे रहना है, कैसे चलना है, हाथ धोने हैं, मुंह धोना है, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सफाई सुथराई के ताल्लुक से है। सफाई निस ईमान मशहूर है, ये बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें जो आज कोरोना की वजह से हमें करनी पड़ रही हैं, और उसके लिए इतनी शिद्दत और इतनी वो इतनी इतनी देर तक धोए, पहले हाथों पर साबुन का तड़का लगाया जाता था, कहा गया 30 सेकंड तक अब हाथ आपने धोकर धोने हैं बाकायदा, तो वो धो रहे होते हैं। अच्छा, अब 30 सेकंड तक हाथ धोने हैं तो हाथों को 30 सेकंड तक नलका खुला रखना है, ये तो मैंने किसी सुना पड़ा नहीं है कि 30 सेकंड तक आपने नलका खुला रखना है। बात चलिए तो मैं थोड़ा सा करता चलूँ कि यहाँ पर 30 सेकंड आप समझे कि नलका खोलें, 30 सेकंड तक पानी कितना गिरा, उफ, एक बोतल भर जाती है 30 सेकंड के अंदर। आप मतलब कि पानी थोड़ा सा लें, नलका बंद करें, इसके बाद साबुन से आप हाथ को धोएं, झाग तो बन ही जाएगा। 30 सेकंड तक आप अपने हाथों पर झाग को या साबुन को रहने दें, और उसके बाद फिर हल्का सा नलका खोलकर हाथ धो लें। मगर यहाँ तो 30 सेकंड तक नलका शुरू है, 30 सेकंड भी अगर करता है तो करता है, जितनी भी सेकेंड आपने किया, 1 मिनट किया या आधा मिनट किया, पानी ज़ाया क्यों कर रहे हैं आप? पानी तो ज़ाय न कर, यह तज़ीए माल के हुक्म में आएगा तो इसराफ हो जाएगा, और इसराफ हराम है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इन तमाम से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो पानी इसमें ज़ाया हो रहा होता है सफाई के नाम पर, सुथराई के नाम पर। तो मौत तब्दील अपने ज़िंदगी का जो अंदाज़ है वो बैलेंस के साथ लेकर चलें, मेहरबानी करें, और अपनी चीज़ों को ज़ाया ना करें। पानी की शॉर्टेज हो जाती है, फिर चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, ये मेरी दरख्वास्त है।
ठीक, माशाल्लाह, आपके मदनी फूल मरहबा। कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, कॉल शामिल करते हैं। जी,
सवाल अर्ज है कि छोटे बच्चे जो 5-6 साल की उम्र के होते हैं, ये बहुत ज्यादा जिद करते हैं और बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं अपने वालिदैन को, खुसूसन अपनी अम्मी को, तो इसके बारे में कोई हिकमत मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि कैसे मतलब ये इनको कंट्रोल किया जाए और इनकी अच्छी तरबियत हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।
बाज़ बच्चों का नेचर होता है, ये बात दुरुस्त है कि बाज़ बच्चे बैठे रहते हैं, इतने ज़्यादा वो उछल कूद नहीं करते, बाज़ बच्चों में बैठना आता ही नहीं है। मुझे इसमें जो समझ में आया है वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि बच्चों को एक्टिविटीज़ दी जाए घर के अंदर, मैंने हम कहते हैं ये नहीं बैठेगा और हम बैठे बैठो, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो ऐसे बच्चों को जैसे कि कोई पेंटिंग का काम, ड्राइंग का काम, जो वो शरण भी उसमें कोई कबाहत ना हो, या ऐसे ब्लॉक्स बनाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको एक्टिविटीज़ चाहिए होती है, उसको मसरूफियत चाहिए होती है। आप उसको कोई मसरूफियत ना दे तो उसने जाकर फिर अपने तौर पे ही काम करना है, क्योंकि वो एक एक्टिव पर्सन है जी। उसको हम कहते हैं वो, उसकी बोटी जो है ना वो फरफराटी रहती है, तो वो कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है, इधर दौड़ेगा, उधर भागेगा, झंपे मारेगा, इधर से कूदा तो उधर से, तो अब वो उसको बैठना ही नहीं आता, वो बैठेगा तो जैसे उसके बदन में दर्द सा शुरू हो जाएगा। तो अब ऐसो को हम उसके हिसाब से एक्टिविटी देने के बजाय हम उसे उसी नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते जो हमारे दीगर बच्चे होते हैं। अच्छा, दूसरे बच्चे से होते उनको कहते हैं उठो चलो कुछ घूमो फिरो, वो नहीं कर रहा होता, वो बैठा हुआ है, तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब वो लेजी होगा तो ये भी प्रॉब्लम कर सकता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव है तब भी ये प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो इन दोनों तमाम तौर सूरतों में वालिदैन का काम होता है कि अपने बच्चों को किस तरह की चीज़ें दें। फिर ऐसे बच्चों के साथ डांट डपट का सिलसिला ज़्यादा होता है तो वो उनके अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है ऐसे बच्चों के अंदर, क्योंकि उन्हें ज़्यादा डांटा जाता है, उन्हें ज़्यादा झाड़ा जाता है, उन्हें ज़्यादा मतलब कि वो इग्नोर भी किया जाता है और उसे सबके सामने जलील भी किया जाता है, तो इससे भी बचा जाए। और दूसरा ये कि इस तरह के बच्चे ہوتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر اور بھی بچے ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کا بچہ معذور پیدا ہو جاتا ہے, کسی کا بچہ کچھ اور ہو جاتا ہے, کسی کا بچہ کچھ اور ہو جاتا ہے, تو وہ بھی بچوں کو پالتے ہی ہیں. لیکن ایک عرصے میں جا کر یہ جو اوور ایکٹیو بچہ ہے جو بہت زیادہ اچھلتا کودتا مار دھار کرتا ہے, تھوڑے عرصے میں جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا نا, یہ کنٹرول آ جاتے ہیں, ان کی مصروفیت یہ خود ہی بنا لیتے ہیں, اور یہ مطلب کہ یہ ہو جاتی ترکیب بن جاتی, یعنی کہ بچے یوں ہی بڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک نہیں ہے, ایسے لاکھوں بچے ہیں. جی میں اس طرح کے بچوں کے والدین کو تسلی دے رہا ہوں کہ اس طرح کے بچے آپ کے اپنے گھر میں نہیں ہیں, یہ لاکھوں بچے ہیں. کئی بچے جو مہمانوں کے ساتھ گھروں پر آتے ہیں, جو حال کرتے ہیں گھر کا, اپنے کو لگتا ہے کہ یار اپنے کو بچہ سمجھتے تھے, ادھر تو اپنے بچوں سے بھی دو قدم آگے بچے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہے, اللہ نے بچہ دیا ہے, اب اس میں ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوں, تو اس سے میڈیکلی طور پر ہی محض لے جانے کے بجائے, ورنہ وہ آپ کو ADHD کے خاتے میں ڈال دیں گے بچے کو. وہ ہاں تو کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں بچہ یہ ہے ایک ADHD, یہ بھی ایک بچوں کے بیماری کی اصطلاح بنی ہوئی ہے, ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر, ہائپر ایکٹیو کر کے ہے کوئی ایسا نا ڈاکٹر کامران,
ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہوتے ہیں نا.
ہاں تو یہ اب ہر بچہ یہ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر میں آتا نہیں ہے, پھر اس کو ڈاکٹر کاؤنسلنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک جنرل بچے, اس کی ایک بڑی تعداد ہے جو بچے اس طرح ہوتے ہیں, اور یہ سیٹ ہو جاتے ہیں. بچوں کو لوگ رسیوں سے باندھتے ہیں, تو اس سے باندھتے ہیں تو اس سے باندھتے ہیں, تو بہت ایشوز ہیں. یہ میری درخواست ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ان کے متعلق ڈاکٹر زیرک کہنا چاہیں, اپنے حکیم صاحب فرمانا چاہیں کچھ, تو جو میری موٹی عقل میں تھا میں نے آپ کو عرض کر دیا.
میں ایک تو روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں, باقی قبلہ نگران شورا نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ تقریباً اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت کافی ہے انشاءاللہ. تو ایسا اگر جو بچے ہوتے ہیں ان پر ایک تو روحانی علاج کے اعتبار سے بھی توجہ دینی چاہیے, بعض اوقات بچوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو بچوں کو ایک عمل ایسا ہے کہ جو آپ اپنا لیں, اپنے سبھی بچوں کے لیے یہ کرتے رہیں اور زندگی بھر کریں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ جب جب موقع ملے تو ضرور یہ عمل کیا جائے. اور یہ عمل کرنا ہوتا ہے باوضو. وہ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور 3 بار سورہ اخلاص, یعنی قرآن پاک کی جو آخری 3 سورتیں ہیں وہ, اور قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورت ہے وہ, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورۃ الناس, یہ تینوں چاروں سورتیں پڑھنی ہیں 3-3 مرتبہ. جب آپ پڑھیں گے ایک تو باوضو ہوں, اور جب بھی آپ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے ہر مرتبہ, اور اول آخر 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. تو یہ پڑھ کر جو ہے بچوں پر روزانہ صبح اور شام دم کریں, تو اس سے جو ہے بچے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے. اسی طرح دوسرا ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو ایسے بچے ہوں کہ جو نافرمانی کرتے ہوں, تو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ان کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو پڑھا جائے, تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو جیسے جاری رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل نافرمان جو بچے ہوتے ہیں, بچہ بچی جو بھی ہیں, انشاءاللہ وہ فرما بردار بنیں گے.
ڈاکٹر زیرک کی طرف بھی بڑھتے ہیں.
جی الحمدللہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچوں کی ضد کے حوالے سے. نگران شورا نے بھی جو مدنی قول دیے وہ بھی کئی صورتوں میں لاگو ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ضد جو ہے یہ بچے کی زندگی کا ایک حصہ ہے, اور کم و بیش 2 یا 3 سال سے جو ہے بچے ضد کرنا شروع کرتے ہیں. اس میں جو اگر میں جنرل کامن بات کروں تو کامن پرابلم لیک آف پیرنٹنگ سکلز ہوتی ہے, مطلب والدین کی طرف سے بچے کی ایموشنز کو مینج کرنا, اس کو سنبھالنا. اس میں دونوں طرف سے فیکٹر ہوتا ہے کہ دیکھیں بچہ بھلے ایک دن کا بھی ہو نا تو وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے اس طرح کی چیزیں, ماحول میں کیا چل رہا ہے اور ایموشنز کیسے ایکسپریس کرنی ہے. تو اس میں ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ بچہ 2-3 سال کا بچہ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت کچھ انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے, اپنے پیرنٹس کے بیہیویئر کو دیکھتا ہے. تو بعض دفعہ پیرنٹس کی اپنی غلطی ہوتی ہے کہ وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں جب پرابلم ہوتی ہے یا کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو پیرنٹس خود پہلے اپنے ایموشنز کو مینج کریں بچوں کے سامنے. جو ہے وہ اگر وہ غصے کا اظہار کریں گے تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چیز جو ہے وہ نارمل چیز ہے جس کو اسے بھی اڈاپٹ کرنا ہے. تو ایک تو پیرنٹس اپنے ایموشنز کو بچوں کے سامنے صحیح طرح سے مینج کریں. اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت والدین آپ کو بچے کی توجہ رکھنی چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے اس کو غصہ آتا ہے. تو اب غصہ آنے سے پہلے ہی اس بچے کو جو ہے وہ اس کی ایموشنز کو یا اس کی جو ضروریات ہیں اس کو مینج کیا جائے. مینج مثال کے طور پر کیسے مینج کیا جائے, بچہ ہے ضد کرتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا کرسپس کھانے, مثال کے طور پر. تو اب آپ کو پتا ہے کہ بھائی اگر میں نے کرسپس نہ دیے تو اس نے تو آگ بگولا ہو جانا ہے. اچھا تو اکثر پیرنٹس کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا, بچہ آگ بگولا ہوتا ہے تو اب اس کا الٹا ری ایکشن ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں, کہیں ٹھیک ہے آپ کو کرسپ چاہیے نا, تو ساتھ میں آپ کو آدھا سیب بھی کھانا پڑے گا. آدھا سیب بچہ کھائے گا, بچے کو ایک میسج جائے گا یار اگلی دفعہ میں نے کرسپ مانگے تو مجھے سیب آدھا کھانا پڑے گا. سو نفسیاتی طور پر ان کو جو ہے وہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ مجھے بار بار ڈیمانڈ نہیں کرنی, کبھی کبھی مجھے کرنی ہے. تو اس طرح مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کی ایموشنز کو پیرنٹس جو ہے وہ سنبھالیں بجائے اس کے کہ ایموشنز خراب ہو جائیں اور ضد پہ آ جائیں. اچھا ایک بات اس میں کامن یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ ضد کرتا رہتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں نہیں ضد پوری کرنی, بچہ روتا ہے اس کے بعد ضد پوری کر دیتے ہیں کہ یار اس کے رونے سے جان چھڑاؤ
جی.
یہ بہت بڑی پرابلم ہے, اس سے بچہ مسلسل, اب بچے کے ذہن میں کیا ہے کہ میں روتا ہوں تو مجھے چیز ملتی ہے. تو اب بچے کو ہم یہ انڈائریکٹلی خود ہی سکھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ذرا زیادہ رو گے, دو تین منٹ رو گے تو آپ کو چیز مل جائے گی, اگلی دفعہ بچہ چار منٹ کے لیے روئے گا. تو یہ پیرنٹنگ سکلز ہوتی ہیں کہ بچے کی ایموشنز کو کیسے مینج کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے بزرگ الحمدللہ, بزرگ جو بڑے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں دادا دادی نانا نانی, یہ جو سمجھدار, اچھا ہم اکثر کہتے ہیں جی دادا دادی نانا نانی لاڈ میں بگاڑ دیتے ہیں, بہرحال جو دادا دادی نانا نانی غیر ضروری لاڈ کرتے ہیں اس سے واقعی وہ درست نہیں ہے, اس سے بچے میں بھی بگاڑ آتا ہے. لیکن اکثر بڑے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ سکھاتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے. کئی دفعہ خود میں نے سنا ہے اپنے بڑوں کو ایسی حکمت عملیاں اپناتے کہ جو نفسیاتی اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں. یہ پیرنٹنگ سکلز اس میں بہت ضروری ہے.
ماشاءاللہ ایک میسج آیا نگرانی شروع کی طرف بڑھاتا ہوں. عربی بکس کوئی طالب علم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی بکس سمجھ نہیں آتی اور اس کی وجہ سے اب پڑھنے کا دل نہیں کرتا, کیا کروں؟
عربی بکس
جی,
اگر یہ طالب علم ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ عربی کو سمجھنے کے لیے صرف و نحو کا درست پڑھنا ضروری تھا. تو ہو سکتا ہے کہ, ہو سکتا نہیں ہے, لازمی طور پر یہی ہے کہ جن کی صرف و نحو جو گرامر ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو وہ عربی کو پڑھ نہیں پاتے. کیونکہ عربی کے لفظ یوں تو آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو جیسے کئی چیزیں جیسے ہم اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں
جی,
لیکن ظاہر کہ وہ مطلب بازار کو ہم کہتے ہیں بازار, با کے اوپر زبر تو نہیں لگا لیکن ہم پڑھ رہے ہیں بازار
جی.
تو اب اگر کوئی جس کو اردو نہیں آتی تو وہ بی آزار پڑھ لے گا, بی آزیر پڑھ لے گا, بو آزیر پڑھ لے گا, اس کو تھوڑی پتہ کہ وہ با کے اوپر زبر لگا ہوا ہوتا ہے اور زا کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے, تو یہ نہیں پتہ ہوتا. کیونکہ ہماری اپنی لینگویج ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب اس کو کیا کیا بولنا. اب یہ اتوار کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں لگے ہوئے ہیں, اب میں بول رہا یہ اتوار ہے تو کوئی بولے گا یہ اتوائر ہوگا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر کون سے اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو عربی کے لیے صرف اور نحو کا آنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی ایسے طالب علم ہیں جنہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے اور آج وہ عربی عبارت نہیں پڑھ پا رہے تو اس میں بالکل اس میں اداس نہ ہو, دو چار مہینے کی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور اپنی صرف اور نحو کو مضبوط کر لیں, اس کی ترقی کو مضبوط کر لیں, انشاءاللہ یہ اعراب کی درستی اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ زبر زیر پیش اور یہ سب کہاں لگتا ہے کہاں نہیں لگتا, تو انشاءاللہ بہت, یہ پھر ہے پوری ایک سبجیکٹ ہے مضاف مضافلے وغیرہ کی ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں مبتدا خبر, تو یہ ساری گرامر اگر آپ نے صحیح پڑھ لی تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عربی عبارت کیسے پڑھنی ہے. تو عربی عبارت نہ پڑھنے کا اگر وہ پرابلم ہے تو اس کی جو بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ ابتدائی جو گرامر ہے اس کی, اس کا نہ آنا, جس کو قاعدہ قواعد کہہ رہے ہیں. اگر مہروز بھائی اس معاملے میں شاید زیادہ وضاحت فرما سکیں گے.
میں تو ایک اور بات لے کے بیٹھا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے تو یہ طالب علم کے اعتبار سے جواب ارشاد فرمایا. بعض اوقات جو تدریسی عمل ہوتا ہے یعنی سیکھنے سکھانے کا جو ایک اکیڈمک ایجوکیشن کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے اور بندہ فارغ التحصیل ہو جاتا ہے. انہوں نے عربی کتابوں کی بات کی ہے, عربی کتابوں کی بات کی ہے, تو درس نظامی وغیرہ یا جو بھی علوم عربی ہے انہوں نے پڑھیں, اس سے فارغ التحصیل ہو گیا. اب اس کی مصروفیات کچھ ایسی ہو جاتی ہیں کہ عربی کتابوں کی طرف مراجعت اتنی ہوتی نہیں ہے, پریکٹس نہیں ہوتی, تو اب ایسا شخص کیا کرے؟ یہ تو میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں, کیا کرے؟
نہیں مطلب یہ
پڑھا صحیح ہوتا ہے اپنے وقت میں, اس نے ایک اچھا طالب علم رہا ہوتا ہے.
اب اردو اب عربی نہیں پڑھ پا, دیکھیں پرابلم کیا سامنے آیا, مسئلہ یہ حل, مسئلہ یہ سامنے آیا ہے کہ میں عربی کتاب نہیں پڑھ پا رہا ہوں.
جی
اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ ہے کیا.
ٹھیک ہے,
تو اس کے اعراب کا ہی ایشو چل رہا ہوگا.
ٹھیک ہے,
زیادہ تر ایشو تو اعراب کا ہی چلے گا نا.
جی
ورنہ ماضی مضارع کو کیسے لے کر چلیں گے.
گرامر کا پرابلم, بیسک پرابلم,
بیسک پرابلم ہی گرامر کا ہوتا ہے. آپ انگلش پوری سیکھ کر نکل جائیں لیکن اگر آپ نے بولنا بند کر دیا تو آگے جا کر آپ انگلش فریکوئنٹلی نہیں بات کر سکیں گے.
ٹھیک,
اب جب آپ فریکوئنٹلی انگلش بات نہیں کر سکیں گے تو اس کا حل ہی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے پہلے پڑھا تو ہوا ہے لیکن آپ اپنی چونکہ گرامر آپ کی کمزور ہو چکی ہے,
جی
اس کو دوبارہ مضبوط کریں. یہی قرآن کریم بھی جو درست پڑھ لیتے ہیں بعد میں اگر وہ تلاوت چھوڑ دیتے ہیں تو وہ قرآن کریم کو پھر وہ اس طرح روانی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے, تو انہیں ایک بار پھر مشق کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر اس میں اتنی دقت نہیں ہوتی. جو دقت تھی وہ شروع میں آپ کر چکے اور پڑھ چکے لیکن چونکہ ایک اچھا خاصا گیپ آ جاتا ہے, لہٰذا اس کو ضائع کرنے کے بجائے کہ یار اب نہیں پڑھ پا رہا, آپ مطلب کہ ہمت پیدا کریں اور دو ڈھائی تین مہینے کی مسلسل کوشش کریں, اپنی گرامر کو امپروو کریں اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آئی تھنک روزانہ اگر دیں گے تو آپ کی برسوں کی جو محنت ہے اس کو مزید اس کا نتیجہ حاصل کرنے میں, پھل لینے میں کامیاب ہو جائیں گے.
اور یہ عربی یا عربی کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا جو آپ مشورے دے رہے ہیں, تو کسی بھی لینگویج کا جو آپ سبجیکٹ لیں, کسی بھی لینگویج اور میڈیم کا ایشو ہو, تو جب آپ اسے ان لنک ہو جاتے ہیں, آپ لنک ٹوٹ جاتا ہے تو پھر لنک دوبارہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے نا, پیوستہ
شرح سے یہی ہوتا ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میں حاکم علی عطاری بات کر رہا ہوں, ضلع نصیرہ تحصیل تمبو سے. یہ سوال ہے آپ کی بارگاہ میں, یہ میں جس بندے سے بھلائی کے لیے سوچتا ہوں لیکن وہ بندہ مجھے برا سمجھتا ہے, مجھے جو برا سمجھتا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے.
جی یہ تو ایک بہت سارے لوگوں کی انہوں نے گویا کہ رہنمائی کر دی ہے, یہ معاشرے میں کئی دفعہ سنا جاتا ہے کہ جی ہم تو بھلا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ.
نہیں بھلا چاہتے ہیں, مجھے کیسے پتا چلے گا میرا بھلا چاہ رہے ہیں؟ تو بعض اوقات آدمی ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں آپ کی اس طرح بھلائی چاہتا ہوں, یہ آپ کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنے کی میری یہ ہے, مطلب یہ کانٹیکٹ اور کانٹیکسٹ, اصل اس کے پیچھے پورا ایک پوری کانٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق ہے, یہ ہے کیا, کس طرح کس کے ساتھ بھلائی چاہ رہا ہے. ہر آدمی کے ساتھ تو آدمی اس طرح کرتا نہیں ہے, اب جس کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے اس کے سامنے اگر وہ لگتا ہے کہ غلط فہمی کی وہاں پر گنجائش ہے تو وہ کلیئر کرے کہ میں مطلب یوں کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا بھلائی والا سلسلہ کرنے کی نیت رکھتے بھی ہیں لیکن اس کے ہو سکتا ہے اس کی ڈیمانڈ, اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہو, تو آئی تھنک کہ اس میں ابہام بہت ہے اس پوری گفتگو کے اندر کہ میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں مگر لوگ میرے بارے میں, اب سارے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں, یہ بھی ایک الگ سے ایک سوال ہے. اور ہر ایک کو وہ بھلائی کرنے کا طریقہ, اب اس کا فائنلی ایک نتیجہ جواب یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ واقعی لوگوں کے بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھلائی جاری رکھیں, لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس پر بھی زیادہ غور نہ کریں, بدگمانی بھی نہ کریں اور اپنے ثواب کو کھڑا کریں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے کام کرنا شروع کریں, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. مبہم سا ہی جواب ہے یہ میرا بھی جو ہے, کیونکہ سوال خود ہی کلیئر اتنا مجھے نہیں لگا.
بھائی صاحب ایک میری طرف سے چھوٹا سا کوشچن ہے, اس کو اسپیسیفائی کر لیں اگر اس جواب کو, جیسے مثال کے طور پہ والدین جو ہیں اپنی اولاد کے لیے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو عمومی طور پہ اس کے بھلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, والدین کبھی بھی میرے خیال میں اولاد کے لیے جو ہے نا نقصان کی بات نہیں کریں گے, لیکن اولاد اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں یہ میرے لیے فیوریبل نہیں ہے, میرے والدین جو ہیں وہ غلط دے رہے ہیں, تو اب اس کو کس طرح مینیج کیا جائے اگر ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں تو؟
اعتماد, ماں باپ پر اعتماد. کتاب میں نے پڑھا تھا کسی, اگر آپ کسی کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو اسے اس بات کا پہلے یقین دلائیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں. اب ماں باپ کو یقین دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ماں باپ بھی خیر خواہ نہیں ہے تو پھر خیر خواہ کون ہے ہمارا؟ انہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہے, اور ہماری جملہ تکالیف و پریشانیوں کو جتنا انہوں نے سمجھا اور ہماری مدد کی ہے کون کرتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم والدین کی بات وہاں نہیں مانتے جہاں ہماری نفس اور ہماری خواہشات کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں اپنی نفس اور اپنی خواہشات کو بندہ نہ دیکھے, اپنے والدین کی ہمدردیوں کو دیکھے. اگر یہ ماں باپ منع کرے تو پھر صحیح منع کر رہے ہوں گے. اچھا والدین کو بھی چاہیے, ایسا بعض والدین کی عادت ہوتی ہے, ان کو ان کے پاس نو ہی ہوتا ہے, یس تو ہوتا ہی کم ہے, ان کو ہر بات میں نہ کرنا ہوتا ہے, تو ایسا بھی نہ کریں. مطلب کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار کو نہیں ہے اتنا بڑا ایشو, کر لینے دو یار, تھوڑا سا مطلب فلیکسیبل رکھیں, اور رسی کو یوں تھوڑی بڑی رسی رکھیں کہ اگر وہ لے رہا ہے تو تھوڑی سی آپ ڈھیلی کر دیں, پھر جب تھوڑے سے کھینچ لیں, پھر یہی رسی ہے نا, رسی میں لچک ہونی چاہیے, تھوڑی بڑی رسی رکھے گھر کے اندر, اور ہر وقت کھینچی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. جانور کو بھی اتنا بندہ رسی باندھ کے نہیں رکھتا کہ وہ منہ جھکا کر وہ کھانا بھی نہ کھا سکے, تو تھوڑا سا یوں فلیکسیبل ماحول رکھیں جب کہ کوئی اخلاقی اور شرعی خرابی واقع نہ ہوتی ہو.
اس میں ایک اس بات کو بھی ذرا شامل کر لیں کہ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے, طبقہ کہہ لیں یا افراد کہہ لیں, پائے جاتے ہیں کہ جو کسی کی بات کو قبول کرنا انہوں نے ایسا لگتا ہے ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا, کوئی بیچارہ انہیں ان کے واقعتاً ان کے ایسا مشورہ دے رہا ہے کہ جس میں ان کی بھلائی ہے, یا کوئی ایسی کمزوری بتا رہا ہے کہ جسے وہ دور کر لیں گے تو ان کی شخصیت میں نکھار آ جائے گا, لیکن ان کے مزاج کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا یہ تو ماننا ہی نہیں ہے.
اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے مہروز بھائی کہ انسان کا فٹ نیچر یہ ہے, نیچرلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ قابل, اپنے سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگوں کی باتوں کو ماننے میں زیادہ جلدی کرتا ہے.
ایزی رہتا.
ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت آپ کے سامنے آپ تین بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں کسی پرابلم پر ڈسکس کروں اس وقت ایک بات مہروز بھائی بتائیں
جی,
ایک اب بیماری پر بات کروں تو مجھے مہروز بھائی سے زیادہ کامران بھائی کی بات آتا سمجھ میں آئے گی,
جی,
اور اگر حکمت کی طرف ہے تو آپ بولو گے میری مطلب کہ یہ بات میری من مانتا ہی نہیں ہے. اچھا کوئی سے شرعی مسائل پر بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے موقع میں مجھے زیادہ آپ کی بات سمجھ میں آئے. میرے نزدیک ہر ایک کی اپنی جدا جدا صلاحیت اور قابلیت ہے.
ٹھیک,
اچھا پھر یہ بات ضروری ہے کہ میں یہ بات تسلیم کر لوں کہ یہ مجھ سے زیادہ قابل, مجھ سے زیادہ سمجھدار, مجھ سے زیادہ یہ ماہر ہیں.
ٹھیک,
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ماننے پر ابھارتی ہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ لاجک ہے, ورنہ یہی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بات مانتا ہے, اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ کی بات کم مانتا ہے. اچھا کلاس کے اندر اتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہر ایک کی بات نہیں مانی جاتی, جس کے بارے میں ذہن ہو یہ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, سمجھدار ہے, مارکس بہت اچھے لیتا ہے, تو اس کی طرف زیادہ سمجھنے کا دل کرتا ہے. تو یہ ایک نیچرلی چیز ہے کہ انسان اپنے سے زیادہ سمجھدار, اپنے سے زیادہ سلجھے ہوئے, عمر میں بعض اوقات بڑا ہو, ان لوگوں کی بات, وہ بھی اس فن کی مہارت کا بھی اگر اس کے بارے میں ہے تو اس کی بات ماننے میں وہ اتنا زیادہ وہ کیلو کال نہیں کرتا, مان لیتے ہیں. تو یہ سمجھایا جس کے ذریعے سمجھانا ہے نا, یہ بھی ایک انتخاب ہے.
ٹھیک ہے جی, یہ میسج آیا ہمارے پاس اور سوال یہ ہے کہ کل دوپہر تک میرے پرس میں رقم موجود تھی, ایک فگر انہوں نے دیا ہے کہ وہ رقم موجود تھی اور آج دوپہر میں موجود نہیں ہے, سب گھر والوں سے معلوم کر لیا, کسی کو نہیں پتا رقم کہاں گئی, کچھ نہیں پتا چل رہا, اب آپ کو کچھ رہنمائی کچھ مشورے دے دیں. اور اس 2500 روپے کی رقم بتائی جا رہی ہے کہ 2500 روپے تھے کل تک, تھے ابھی نہیں ہیں, 1500 روپے ہیں اب, یعنی 1000 روپے اس میں سے غائب ہو چکے ہیں. اچھا ایک تو آپ اس کا جواب دیجئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی شامل کر دوں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ رقم ہوتی ہے, بندہ خرچ کر دیتا ہے کہیں پر اور پھر اسے خود ہی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے خرچ کہاں کیا, پھر بیٹھا ہوا نا وہ بیچارہ ادھر ادھر تاروں سے حساب لگا رہا ہوتا ہے کہ جی کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے, پھر وہ کسی وقت شاید یاد بھی آ جاتا ہو یا نہیں آتا ہو, یہ بھی ہو جاتا ہے کسی کو دے کے بھول گیا, کسی سے لے کے بھی بھول جاتا ہے.
تو یہ ہر صورت موجود ہے کہ ہو سکتا ہے خرچ کر دیا اور یاد نہ آتا ہو, خدا نہ خواستہ کہیں گر گئے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور کسی نے نکال لیا ہو. اب جو اس نے نکالا ہوگا وہ کہے گا تو نہیں کہ میں نے نکالا ہے. تو ایسے میں آئندہ اپنے پرس کی جگہ کو بدلا کریں, اور ایسی جگہ اپنے جب جس گھر میں بھی یہ پرابلم ہے, میں سب کو یہ عرض کر رہا ہوں, جس گھر میں بھی یہ پرابلم ہے کہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, چیزیں نکل جاتی ہیں, پیسے چوری ہو جاتے ہیں, چیزیں چوری ہو جاتی ہیں, وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کا نظام مضبوط کریں. ہوتا ہے ہر ایک پر الزام لگائیں گے, ہر ایک پر بدگمانیاں کریں گے, اس سے حاصل بظاہر ہوتا کچھ نہیں, گھر کا نظام برباد ہوتا ہے. اپنی چیزوں کو آپ لاک ان کی کریں, زیادہ مضبوط کریں, چیزوں کو ایک ہی جگہ پر نہ رکھیں, جگہیں بدلتے رہیں, اور اپروچ وہاں پر مشکل کر دیں کسی کی بھی, تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فرق ملے گا. جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اس پر بعضوں کو میں نے مشورہ دیا ہے, اس پہ انہوں نے عمل کیا ہے, ان کو فرق ملا ہے. میں بہت پریکٹیکل مشورے آپ کو یہ دے رہا ہوں. اس میں گھر کا ماحول برباد نہ کریں, بیٹھ کر تبصرے نہ کریں. بعضوں کا جس سے ہم تبصرہ کر رہے ہو تو پتہ چلے وہی نکالتا ہے, اور وہ جس پہ بھروسہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, تو یہ پھر پرابلم آ جاتا ہے. آپ اپنی چیزوں کی خود ہی حفاظت کریں, تو چند دینوں کے اندر اندر آپ کی چیزیں سیٹل ہو جائے. بولے یار ایسے کہتے گھر میں رہیں گے, تو بعض اوقات گھر میں بھی پریشانی آ جاتی ہے, تو آدمی ہینڈل ہی کرتا ہے, بیماری بھی آ جاتی ہے, آدمی ہینڈل ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں گھر میں آ جائیں تو پھر شکوک و شبہات و وہمات کے اندر اور بدگمانیوں میں وقت نہیں گزارا جائے گا, اس میں ہم گناہ گار ہو جائیں گے. پتہ چلے پیسے گئے کیا گئے, انامہ اعمال ہمارا گندا ہوتا چلا جائے گا. تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ چابی اپنے پاس رکھیں. اب آپ اپنی غفلتوں کی وجہ سے کب بولے گا یار گھر میں بھی, تو ٹھیک ہے گھر میں ہو گیا, اب کیا کر سکتے ہیں, باہر بھی تو چیزوں کی حفاظت ہم کرتے ہی ہیں, تو گھر میں بھی اب حفاظت کریں, اور تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ان چیزوں کو. اس کے علاوہ 10 مرتبہ اپنے چیزوں پہ یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیا کریں, تو انشاءاللہ اس سے چیزوں کی حفاظت اللہ نے چاہ تو رہے گی. بسم اللہ شریف پڑھ کر رکھیں تو اللہ نے چاہا تو اس کی حفاظت رہے گی. بسم اللہ پڑھ کر رکھیں, بسم اللہ پڑھ کر نکالیں, تو یہ تند چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کی چیزوں کی حفاظت رہے گی, اور رب نے چاہا تو برکت بھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. مسجد میں چاہوں گا کہ خلیل بھائی اگر اس پہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں.
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی گم ہو جاتا ہے, گھر کا کوئی فرد بھی گم ہو جاتا ہے, یا دوسری چیز کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ کوئی چیز گم ہو گئی, تو یہ دونوں طرح کے معاملات میں کام آئے گا. یہ عمل یہ ہے, بہت ہی آسان ہے. اول آخر 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اور پھر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 1008 مرتبہ, 1008 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو, یعنی وہ چیز نہ مل جائے, تو اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مزید یہ بھی ہے کہ چلتے پھرتے یا رقی
1008 مرتبہ جی پڑھنا ہے ایک دن میں یا ایک وقت میں؟
ایک دن میں,
یعنی جب تک جتنے دن تک وہ مسئلہ حل نہ ہو روز ہر دن 1008 مرتبہ وظیفہ پڑھیں. ٹھیک,
روز پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چلتے پھرتے یا رقیبو, موٹا جو قاف ہوتا ہے نقطوں والا, یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو, چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں, اس سے بھی گمشدہ شے جو ہے وہ مل جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ.
میسیج آیا ہمارے پاس ایک, کہہ رہے ہیں کہ سرخ اور سبز مرچ, ہری اور لال مرچ جو ہے یہ میں بالکل نہیں کھا سکتا, ایک بیج بھی اگر کھا لوں تو میرے معدے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اور حلق تک ایسا لگتا ہے کہ تیزابی پانی جو ہے وہ چڑھ چڑھ کر آ رہا ہے, کچھ اس قسم کا ان کا میسیج ہے. اور میں سیاہ مرچ کا کھانا کھاتا تھا اس وجہ سے, لیکن اب جو ہے وہ میں سیاہ مرچ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, کافی علاج کرایا فرق نہیں پڑا. خلیل بھائی سے بھی انہوں نے پوچھا ہے, آپ بھی ارشاد فرمائیں.
اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں, اور بہتر ہو جائے پیارے حبیب کا صدقہ, نارمل ہو جائیں ہر چیز. لیکن یہ کہ علاج کے تعلق سے ڈاکٹر حکیم صاحب ہی بتائیں گے.
جی پہلے خلیل بھائی آپ بتائیں.
جی اس کے لیے اس میں دیکھا گیا ہے کہ معدے کے اندر زخم ہو جاتے ہیں, جسے معدے کا السر کہا جاتا ہے, یہ بھی اس کا سبب ہوتا ہے, اور بہت بڑا سبب, یعنی زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. اور سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ جن چیزوں کا پرہیز کر رہے ہیں, جو چیزیں جیسے کھانے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ان سے بچنا ہی چاہیے. ان کا پرہیز رکھا جائے. کھانے کے اندر جیسے لوکی شریف ہے, ٹنڈے ہیں, تورئی ہے, اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جائے. اور ایک سبزی ہے جسے بند گوبھی کہا جاتا ہے, پھول گوبھی بھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بند گوبھی. تو بند گوبھی یہ اس طرح کے معاملات کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے ایک دن میں 3 مرتبہ اس کا ایک ایک گلاس رس نکال کر پیا جائے 15 دن تک. ایک ایک گلاس اس کا رس نکالنا ہے اور 15 دن تک اس کو پینا ہے. دن میں 3 مرتبہ کسی بھی وقت پی لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. مزید یہ کہ اس کا سالن بھی استعمال کریں 15 دن تک, خاص کر اس کو یعنی کہ مستقل اگر استعمال کیا جائے, ایک تو رس بھی پیا جائے پھر ساتھ میں سبزی جو آپ بنائیں تو یہ بند گوبھی کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. باقی اگر آپ کوئی گھریلو علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ علاج ہونا ضروری ہے. بعض اوقات اندر زخم ہوتے ہیں, انڈوسکوپی وغیرہ کر کر دیکھا جاتا ہے تو اس میں وہ کس نوعیت کے ہیں اور کس اسٹیج پر ہیں تو اس کے اعتبار سے اس کا علاج ہوتا ہے. تو اس میں غفلت نہ کی جائے کہ خدا نہ خواستہ وہ زخم ہوتے ہیں, پہلے السر کی صورت ہوتی ہے, پھر وہ اللہ نہ کرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑھ جاتے ہیں, پھر اس کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں چھٹ پٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس سے بہت زیادہ جیسے پرہیز کیا جائے, تیز مرچ مسالے وغیرہ جو ہوتے ہیں یا جو لوگ کھاتے ہیں اس کے عادی ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں.
خلیل بھائی مشورہ تو آسان ہے لیکن بعض اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میدہ چٹپٹی چیز قبول نہیں کر رہا ہوتا اور زبان اسے چھوڑ نہیں رہی ہوتی.
جی جی آپ درست فرما رہے ہیں, مگر یہی ہے کہ کھایا وہی جائے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. پیسہ بھی خرچ کیا جائے پھر بعد میں اسی اس سے پیدا شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے پھر دوبارہ پیسہ خرچ کیا جائے تو یہ مناسب نہیں. اسی طرح سے اس کے حوالے سے 2 چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ گھریلو علاج اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حکیموں کی دکان سے ایک دوا ملتی ہے جسے کہا جاتا ہے رال سفید, اور دوسری چیز ہے مولیٹھی. دونوں کو آپ 50-50 گرام لے لیں, مولیٹھی کو پہلے چھیل لیں اور اس کو پیس لیا جائے اور رال سفید ہے اس کو بھی پیس لیا جائے. یہ دونوں چیزوں کو مکس کر کے, اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سونف کا عرق بنا بنایا ملتا ہے, یا پھر اگر آپ کو نہ دستیاب ہو تو دو چمچ سونف جو ہے آدھے گلاس پانی میں اس کو ابال لیں اور اس کے بعد اس کو چھان کر اس پانی سے یہ تقریباً 3-3 گرام صبح اور شام 2 مرتبہ یہ دوا استعمال کی جائے. رال سفید اور مولیٹھی اس کو چھیل کر, مولیٹھی کو چھیل کر پیسنا ہے. دونوں چیزیں تین مکس کرنے کے بعد 3 گرام صبح 3 گرام شام خالی پیٹ لے لیں تو بہت اچھا ہے, اور سونف کے عرق کے ساتھ لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ پھر عام پانی کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور تا حصول شفا اس کو جاری رکھیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے معاملات میں فائدہ حاصل ہو.
جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی رہنمائی فرمائیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج کافی عرصے کرایا ہے,
اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. دیکھیں ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ یقیناً ان کو شروع سے تو نہیں ہوگا, یہ بیچ میں ڈیولپ ہوا ہوگا. اب اس میں کاز جو ہے, وجہ ہے, وہ سب سے پہلے دیکھنی پڑے گی. اب 2-3 پیٹرن ان کو اپنی چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو غذا ہے اس کا پیٹرن جو رہا ہے اس کو آپ نے نارملائز کرنا ہے. جیسے مرچیں وغیرہ انہوں نے خود نے کم کی ہیں, اس سے بھی اب دوبارہ کھاتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے. ایک تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. دوسرا نیند یعنی سلیپ کا پیٹرن جو ہے سونے کا, کہے وہ پوری طرح نیند پوری کر لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. تیسرا پانی کی مقدار باڈی کے اندر پوری لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے مریض یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو صبح سے لے کے شام تک پانی پیتا ہوں, ہر آدمی پی رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کم بن رہا ہوتا ہے. پانی کی بھی بہرحال ایک بیسک ریکوائرمنٹ تو ہے ہماری باڈی کے اندر, وہ آپ نے لینی ہوگی. تیسری چوتھی چیز جو ہے آپ بے وقت کی خوراک, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے لوگ ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. دوپہر کا کھانا جو ہے وہ 3-4 بجے کھا رہے ہوتے ہیں, رات کا کھانا 1 بجے کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر کھا پی کے لیٹ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ نارمل پیٹرن جو ہے نا اس کو آپ نے نارملائز کرنا ہوگا, ایک پیٹرن پہ لانا,
نارمل
پہ آنا ہوگا آپ کو. تو اگر وہ نہیں آتے اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے ٹریٹمنٹ کا. ٹریٹمنٹ کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے, جو یہ کمپلین کر رہے ہیں بیسیکلی اس کی تھوڑی لمبے عرصے کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. عمومی طور پہ ہمارے پاس جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلائنس نہیں ہوتے, وہ کچھ عرصے استعمال کرتے ہیں, دو چار دن پانچ دن, جب علامات ختم ہو جاتی ہیں تو اس کو اسکپ کر دیتے ہیں,
پورا کورس نہیں کر پاتے,
پورا کورس نہیں کر پاتے. تیسری اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں دو قسم کی, جو یہ گیسٹرائٹس کی کمپلین کر رہے ہیں, اس میں دو قسم کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ کھانے پینے کی اشیاء کی وجہ سے, دوسرا ایک جراثیم ہوتا ہے معدے میں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. آیا انہوں نے جراثیم کے حوالے سے ٹیسٹ کروایا یا نہیں کروایا, اگر نہیں کروایا تو وہ ٹیسٹ بھی کروا کے دیکھ لیں, کیونکہ اس کا ایک پراپرلی کورس ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, 15 ڈیز کے قریب ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد یوز کرتے ہیں تو وہ نارملائز ہو جاتی ہے. لیکن یہ ساری ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ نارمل پیٹرن پہ ضرور آنا پڑے گا, ورنہ ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی, پھر آپ اسی پوزیشن میں آ جائیں.
ایک تھوڑا سا لمبے عرصے آپ کو علاج کا دورانیہ رکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک مختصر سا یہ بھی ارشاد فرمائے گا, یہ تو وہ تھے کہ جن کے معدے میں تکلیف ہو رہی ہے مرچے کھانے سے, مرچے برداشت نہیں کر پا رہے. ایک ہم وہ افراد ہیں جو نارمل افراد ہیں, یعنی وہ نارملی مرچے کھا لیتے ہیں, تھوڑی سی تیکھی بھی کھا لیتے ہیں, تو کیا آپ کے جو ماضی کا یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے غذا کا کہ آپ زیادہ مرچ کھا رہے ہیں اور وہ ایز روٹین کھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ جو بیہیویئر ہے یہ آگے چل کے کسی بیماری کا, اس طرح کی تکلیف کا باعث بن سکتا؟
بالکل, دیکھیں کوئی بھی چیز آپ ایکسیسیولی استعمال کریں گے, ضرورت سے زیادہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پرابلم تو کرے گی, تو وہ آج نہیں تو کل کرے گی, کل نہیں تو پرسوں ضرور کرے گی.
ٹھیک ہے, جو نارمل افراد ہیں جو مرچوں کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے نارمل ہیں, وہ اپنی روٹین کو نارمل ہی رکھیں, ایکسٹرا مقدار میں جو ہے آپ کوئی بھی چیز کھائیں گے مرچوں سمیت, تو پھر وہ آگے جو ہے آپ کو پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. کال چلاتے ہیں.
ممتاز حسین آباد, اور میں پچھلے تقریبا 1995 سے لے کے 25-26 سال ہو گئے ہیں سائیکیٹرسٹ کی میڈیسن کھا رہا ہوں. میرا سر کسی کام میں دل نہیں لگتا, کوئی ایسا طریقہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو تعیات میڈیسن کھانی ہوگی, تو اس سلسلے میں رہنمائی لینا چاہتے ہو.
25 سال سے جو ہے یہ نفسیاتی بیماریوں کی دوائیں کھا رہے ہیں, لیکن کسی چیز میں دل نہیں لگتا, ان کا گویا کہ نارمل نہیں ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر کہتا ہے دوائیں تو آپ کو کھانی پڑیں گی, میں کیا کروں؟
اس میں ظاہر کچھ نفسیاتی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ لانگ لائف ہوتے ہیں, مثال کے طور پر سکیٹسوفرینیا ہو گیا, بعض دفعہ ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے, یہ بھی جو ہے اگر ان کا صحیح طرح سے سد باب نہ کیا جائے تو وہ بھی جاری رہتے ہیں. دیکھیں دوائی جو ہے آپ کو ایک یعنی کہ بیسک لیول پر لے کر آئے گی, لیکن اگر آپ کی زندگی میں اسٹریس فل فیکٹرز ہیں, کیونکہ جو اسٹریس فل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے, تو دوائی جو ہے وہ آپ کے ذہنی طور پر تھوڑا کام ڈاؤن تو کرے گی, لیکن اگر آپ کی لائف میں یا تو ریئل اسٹریس ہے تو اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ آپ کی جو ہے وہ موڈ وغیرہ افیکٹ ہوگا, یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سچویشن اتنی خراب نہیں ہوتی لیکن ہماری اپنی تھنکنگ اتنی نیگیٹو ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو میں لیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے موڈ پر اثر پڑتا ہے اور چیزوں میں دل نہیں لگے گا. اچھا, اور یہ جو چیزوں میں دل لگنا, اس کے حوالے سے بندے کو مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے, ایک سمجھیں کہ ایک حوالے سے مجاہدہ ہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی شروع میں پہلے کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ان چیزوں میں دل لگے. تو اس میں سب سے بہترین تو ظاہر ہے کہ بحثیت مسلمان ہمیں نماز, تلاوت قرآن, درود پاک, ان چیزوں میں جو ہے اگر ہمارا دل لگے گا تو انشاءاللہ عزوجل دیگر چیزوں میں بھی دل لگ جائے گا. تو بہرحال بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول پر, اپنی تھنکنگ پر اور اپنے انوائرمنٹ پر جو ہے وہ غور کریں اور محنت کوشش کریں اپنے آپ کو چیزوں میں بیزی کرنے کی, تو انشاءاللہ عزوجل اس میں مزید بہتری آئے گی.
چلیں آخری میسج جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں اور پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میسج ہے ہمارے پاس کہ دانت میں کیڑا لگ گیا ہو تو کیا کریں؟
دیکھیں دانت میں کیڑا لگ گیا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی ڈیپتھ پہ ہے, کتنا نقصان ڈیمیج کر چکا ہے. اگر وہ زیادہ کر چکا ہے تو موسٹ لائکلی زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں اس کو نکلوانا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب اس کی جو ایکچوئل پوزیشن ہوتی ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے لگا ہے, اب اس وجہ کو بھی آپ کو کور کرنا پڑے گا. دانت تو نکلوا دیا آپ نے, کچھ اور اس کے جو بھی پروسیجر ہے آپ نے اس کو وہ کروا لیا, کروانے کے بعد پھر اسی روٹین پہ آ گئے جس روٹین کی وجہ سے آپ کے دانت میں کیڑا لگا ہے, تو اس نے دوسرے دانتوں کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے. اب جب دانت خراب ہو گیا गया है तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको फौरी तौर पे डेंटिस्ट को दिखा देना चाहिए और उसका सदेबाप कर लेना चाहिए। उमूमी तौर पे लोग छोड़ देते हैं, दांतों की तरफ इतना ध्यान देते नहीं हैं लोग। दर्द हो गया तो कोई सी भी गोली दर्द की खा ली, उसके बाद ख़त्म हो गया, वो दांतों के डॉक्टर के पास नहीं जाते। होता क्या है कि वो आस्ते आस्ते वो दूसरे दांत को भी डैमेज करता है, तीसरे को भी, जब जरूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो एक लंबा खर्चा उसका खड़ा हो जाता है सामने, फिर वो चेंज करना और केप लगाना, वो मुख्तलिफ प्रोसीजर है और एक एक्सपेंसिव किस्म का ट्रीटमेंट होता है दांतों का, जो सिर्फ हम अपनी कोताही की वजह से उनको जेब से खर्च करना पड़ रहा
हो। ठीक है जी, गाड़ी हो या आपके जिस्म आपकी बॉडी हो, ज़रा सा भी जो है ना वो इर्तियाज शुरू कर दे, हरकत शुरू कर दे और मिसबिहेव शुरू कर दे तो फौरन उसके डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए, उसके माहिर से रुजू कर लेना चाहिए, वरना वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ये खर्चे अखराजात और टेंशन जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। खलील भाई, जो दांत में कीड़ा है इसका दर्द भी बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है, बिलखसूस बच्चों में हो जाता है और फिर बच्चे बेचारे जो है वो बहुत शोर भी कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, क्या करें?
इसमें सबसे पहले तो यही है कि बच्चों में जो कि मीठी चीज़ें खाने की भी एक कसरत होती है, तो या बड़े हैं वो चाय वगैरह पीते हैं, तो दांतों को देखा गया है, जो तजुर्बात हैं वो ये हैं कि मीठे से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और यही होता है कि रात को जैसे खाना खाया, दांतों को साफ़ नहीं किया, इसी तरह सो गए, अब इस तरह के मामले फिर होते हैं, तो बाद अवकात वो कीड़ा लगने की कैफियत इस तरह की होती है कि फिर वो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो वो तो है, वो तो किया जाए जो भी उसका आखिरी हल है, मगर ये है कि दांतों की सफाई पर तवज्जो दी जाए और ख़ास कर जब मीठा खाया जाए तो कम से कम, जैसे हमने हमारे आकाशी खतरी के दमीर सुन्नत दाम बरकात मनालिया को भी देखा है कि आप जब चाय नोश फरमाते हैं तो उसके बाद जब उस एंड में थोड़ा सा पानी डालकर उसको हिलाकर आप पी लिया करते हैं, तो उससे एक तो ये कि वो जो रिस्क के ज़र्रात होते हैं वो भी सारे जैसे इस्तेमाल में आ जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि फिर वो अंदर भी जो है वो उसके दांतों की भी
चाय की जो बाकियात होती हैं वो अपनी जगह नहीं,
वो भी उस सफाई उसकी हो जाती है। तो ये किया जाए, बाकी मिसवाक शरीफ की जाए पाबंदी के साथ तो ये भी फ़ायदेमंद है। इसी तरह से कबाब खंदा ये एक छोटे छोटे दाने से होते हैं,
नाम तो बहुत अच्छा है, कबाब खंदा
तो ये ले लिया जाए और थोड़ा सा जैसे दो चम्मच इसको दो कप पानी के अंदर
ताज़ा लेना होगा खलील भाई, या
ये पंसारियों के हकीमों के यहाँ से मिलता है?
अच्छा, जड़ी बूटी।
जी जी, कबाब खंदा, तो वो कबाब नहीं है जो
नहीं, वो फारसी असल में तरकीब है, खंदा तो वही है ना, मुस्कुराने वाला खंदा,
हम ये इसका नाम है।
ठीक,
और ये थोड़ा सा दो चम्मच जैसे लेकर इसको आधे गिलास पानी के अंदर उबाल लिया जाए, फिर इस पानी से कुल्ली की जाए। अनार के फूल मिलते हैं, ये भी थोड़े से पानी में उबाल कर इससे कुल्लियाँ की जाएं तो ये भी फ़ायदेमंद होता है।
माशाल्लाह, चलें जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला इख्तिताम की तरफ पहुँचा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
पाए हुसैन हसन फातिमा अली हैदर हमारे बिगड़े हुए काम दे बना।